al porcelana. Al porcelana. Al porcelana. Al porcelana. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد ناظرین کرام السلام علیکم پروگرام آگاہی کے ساتھ قمبر رضوی حاضر ہے ناظرین کرام ہم مسئلہ فلسطین پر بات کر رہے ہیں اور آج ہمارا یہ آٹھواں پروگرام ہے اس دوران ہمیں آپ کے بہت سارے سوالات ملے بہت سارے سجیشنز ملی اور اس کو بھی ہم آج جو ہے نا وہ اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے لیکن اس سے پہلے ایک سجیشن جو بار بار آئی میں چاہتا ہوں کہ اس کا جواب دیا جائے کہ پروگرام کا دورانیہ بڑھایا جائے پروگرام کا جو ٹائم ہے وہ کم ہے ابھی جو ہے نا وہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اور آقا کو روک دیا جاتا ہے تو میں عرض کروں کہ یہ ہمارا پروگرام کا فارمیٹ اس سے پہلے یہ تھا پروگرام آگاہی کا کہ ہم آدھے گھنٹے کا پروگرام کرتے تھے اور ہفتے میں دو پروگرام یعنی ایک گھنٹے کا پروگرام اس کو نشر کیا جائے لیکن چونکہ آغا نقی ہاشمی مستقل روزانہ کی بنیادوں پہ یہ پروگرام کر رہے ہیں تو آغا نے ہی کہا تھا کہ اس کو 20 منٹ کا پروگرام کیا جائے جو میرے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم کسی آپ مجلس میں جائیں تجربہ کر کے دیکھیں آپ کسی مجلس میں جائیں کسی محفل میں جائیں کسی بیان میں جائیں کسی درس میں جائیں اگر آپ ایک گھنٹے کا لیکچر سن لیں اس کے بعد آپ دوبارہ اس کو کوشش کریں کہ آپ ریمائنڈ کریں کہ آپ نے کیا کیا چیزیں اس کے بعد آپ نے جو ہے نا یہاں سے سیکھی ہیں تو شاید آپ 10 منٹ کے بعد یا 15 منٹ کے بعد ذہن میں رہتی ہے باقی باتیں اسکیپ ہو جاتی ہیں اگر آپ روزانہ 20-20 منٹ کی گفتگو کریں گے تو ہم زیادہ بہتر ہوگا کہ ہم زیادہ جو ہے نا وہ آپ تک نالج پہنچ سکے گی اور آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہو سکے گی اور اس کے علاوہ ہم نہیں چاہتے کہ اس پروگرام کا جو ہے نا سلسلہ روکا جائے اس پروگرام کا سلسلہ مستقل چلتا رہے اور آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اسی پروگرام کو اسی لیے 20 منٹ کا رکھا گیا تھا میں باقی جو ہے نا وہ گزارش کروں گا ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر موجود ہیں مولانا نقی ہاشمی صاحب آغا صاحب السلام علیکم آغا صاحب یہ میں نے جیسے اپنے بتایا کہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ کمنٹس آ رہے ہیں سجیشن آ رہی ہیں تو آپ پہلے اس حوالے سے جو ہے نا
جی جی تجربہ بہرحال یہ کہہ رہا ہے ابھی تک جتنے لوگ زیادہ استعمال کرنے والے ہیں خود میں بھی اس میں شامل ہوں کہ کوئی اگر پروگرام بہت ہی اچھے ٹاپک بہت ہی زیادہ جاندار اس کا موضوع ہو اور مہمان بھی ایسے ہی ہوں میزبان بھی ایسے ہی ہوں تو وہ شاید آدھے گھنٹے سے زیادہ دورانیہ بھی ہو 45 منٹ گھنٹہ تو دیکھ لیا جاتا ہے لیکن عمومی طور پہ جو اب ہمارے پاس بھرمار ہے پروگرامز کی ایک کے بعد ایک پروگرام آ رہے ہیں وہاں پر یہ 20 منٹ 15 منٹ والا اور جبکہ ہم انشاءاللہ اس کو تسلسل کے ساتھ کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ فارمیٹ جو ہے وہ صحیح ہے یعنی اس موضوع پر جن کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے وہ بھی استفادہ کر لیتے ہیں جن کے پاس زیادہ ہوتا ہے بہرحال وہ بھی انشاءاللہ ہمارے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کو سنتے ہوں گے اس لیے میرا خیال ہے کہ اس کو اسی طرح سے چلایا جائے 20 منٹ والا ہی سلسلہ صحیح ہے
صحیح اچھا آغا صاحب آج ہم چونکہ بہت سارے سوالات ہمارے پاس سوشل میڈیا کے تھرو آئیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ان سوالات کو لیا جائے آڈینس کے اور وہ آپ کے گوش گزار کیا جائے آپ جس کا بہتر سمجھیں اس کا جواب دیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس پروگرام میں اس کے لیے پورا الگ سے پروگرام کرنے کی ضرورت ہے تو ہم الگ سے پروگرام اس کے لیے کریں گے
ٹھیک
تو آغا صاحب پہلے ایک سوال ہے جو مہناز فاطمہ صاحبہ نے کیا ہے کہ یہ ہیکل سلیمانی کی تاریخ کیا ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ ہمارے ہاں قرآن سب سے بڑی کتاب رہنمائی ان موضوعات پہ خصوصاً انبیاء کی جو کوششیں رہیں اپنے زمانے میں تو آپ کو علم ہے کہ دو ایسی شخصیات انبیاء میں سے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے جنہوں نے دنیا پر انشاءاللہ حکومت اسلامی قائم کیا اور ہم انہیں اسلامی حکومت کا ہی نمائندہ سمجھتے ہیں ہم اسے یہودیوں کے انبیاء یا نبیوں کے تسلسل نہیں سمجھتے ہم تو قرآن کی بنیاد پر قانے پہلے ہی قائل ہو چکے ہیں اس بات پہ کہ یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شروع میں ہی چھوڑ دیا تھا کہ جب اتنی محنت کے بعد اتنی تبلیغات کے بعد اللہ کی اتنی نعمتیں نازل ہونے کے بعد اور برکتیں ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا اور لڑو ہم تو یہاں بیٹھے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ عقائد کے اعتبار سے بھی خدا کو ایک مجسم وجود سمجھ رہے ہیں اور خدا لڑے اور جا کے موسیٰ لڑے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تو تعلیمات موسیٰ سے کچھ نہیں لیا اور پھر جب موسیٰ کہیں کہ اب تم پر اللہ کی لعنت ہو اب تمہارے لیے ذلت لکھ دی گئی ہے اور اب تم اسی صحرا میں بھٹکتے رہو گے قرآن کی آیات ہے ساری تو اب یہ دین کوئی موسوی دین نہیں رہا اب یعنی دوسرے لفظوں میں اگر پہلے کچھ لوگوں کو ہم کہہ بھی دیتے کہ جو پیروی کر رہے تھے اب یہ پیروکار جو ہیں یہ تو سارے کے سارے بھٹک گئے اپنے راستوں سے چھوڑ دیا انہوں نے ایک بات دوسری بات یہ کہ انبیاء کے پیچھے بھی کہاں چلے بعد میں یہ انبیاء کے قاتل نکلے یہ ہاں اب جب انبیاء کے قاتل کر کر کے انہوں نے دیکھا کہ دو اتنی بڑی شخصیات حضرت داؤد اور حضرت سلیمان یہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے, اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا یہ ہمارے انبیاء ہیں, کیونکہ انہوں نے عالمی حکومت قائم کر لیا اور وہی فلسطین کے اوپر قیام کر لیا. لیکن ہم اس دعوے کو بھی نہیں مانتے, ہم تو الحمدللہ جو نبوت توحید کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا, بعد میں سارے انبیاء توحید ہی کا درس دیتے رہے اور شریعت اسلامی شریعت کے بنیادی اور ابتدائی احکامات انہوں نے بتائے, صاحب شریعت تھے, اور پھر آہستہ 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 رسول اللہ نے آ کے اس کو مکمل کر دیا. یعنی ہم تو سب کو مسلمان سمجھتے ہیں, سارے انبیاء ہی اسلام کی تبلیغات کر رہے تھے, توحید وہی توحید پھیلا رہے تھے, اسی نبوت کا ذکر کر رہے تھے, اسی طرح کا عادلانہ معاشرہ قائم کرنا چاہتے تھے کہ جس کو یہودیوں نے شروع میں چھوڑ دیا تھا اور پھر ان پر ذلت لکھ دی گئی. اب جب حضرت سلیمان نے حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت آتی ہے تو انہوں نے کوشش کی ہے اپنی کتابوں میں دوبارہ سے یعنی اس کو اضافہ کر کے کہ یہ تو جیسے ایک یہودیوں کی حکومت کا سلسلہ جاری ہو گیا, ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ وہی اسلامی سلسلہ تھا. اور آپ نے دیکھ لیا انشاءاللہ اس کو اگر آپ پڑھیں تاریخ میں یا خود قرآن سے اگر آپ استفادہ کریں جو واقعہ ہے حضرت سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام کا, تو انہوں نے پھر اسی الہی نظام کے تسلسل کو آگے بڑھایا. اب جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیا انبیاء سے اس طرح کی توقعات رکھتے ہیں کہ یعنی آپ نے اصل میں یہ یہودی ذہنیت ہے جو آج بھی رائج ہے. دیکھیں میں اس کا ایک اہم آپ کو, اگر آپ کسی علاقے میں داخل ہوں, کسی علاقے میں آپ داخل ہوں اور وہاں کی مسجدوں کی عمارتیں بھی دیکھیں اور بینک کی عمارتیں بھی دیکھیں, اور اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ بینک کی عمارتیں تو بہت ہی اعلیٰ ہیں لیکن مسجدوں کی عمارتیں بڑی خستہ حال ہیں, آپ سمجھ جائیں کیپٹلزم جو ہے اس علاقے کے اندر مسلط ہے. اسی طرح سے آپ نے دیکھا محل تو بہت بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں, آپ جائیے سعودی عربیہ جائیے, کویت جائیے, مصر جائیے, جہاں پر بھی بادشاہتیں چل رہی ہیں عمان جائیے, آپ دیکھیں کہ جو ان کے اپنے گھر ہیں بادشاہوں کے, جو ان کے محل ہیں, اس کو تو آپ یعنی شمار ہی نہیں کر سکتے کہ کتنا بڑا ہوگا, کتنا خوبصورت ہے, کیا کیا اندر ہوگا. آپ مسجد کو دیکھیں گے ان کے علاقے کی, ہو سکتا ہے نسبتاً بہتر ہو لیکن مسجد ہر حال کچھ بھی ہے, وہ بادشاہوں کے محلوں کے آگے کچھ نہیں ہوگی. تو بس سمجھ جائیے کہ یہاں پر بادشاہی نظام مسلط ہے, مسجد کا کوئی تعلق یعنی مسجد والے لوگ نہیں ہیں یہ. بالکل ایسے ہی کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ حضرت سلیمان ٹیمپل بنا رہے ہو, یعنی کوئی ایک ایسی عمارت بنا رہے ہو کہ جو مسجد سے زیادہ خوبصورت ہو, مسجد سے زیادہ بڑی ہو, مسجد سے زیادہ پھیلی ہوئی ہو. دیکھیں یہ وہ فراڈ ہے, یہ وہ جھوٹ ہے کہ جو تاریخ میں انہوں نے لکھا ہے ٹیمپل آف سلیمان. اگر انہوں نے کسی جگہ پر اپنے لیے کوئی گھر بنایا بھی ہوگا, ہم نبی سے انبیاء سے توقعات رکھتے ہیں کہ وہ ایسے عالی شان مکانات بنا رہے ہوں گے. نہیں, وہ جب سبا آئی اور سبا نے دیکھا اور وہ اپنے اس نے پائنچے اوپر کر لیے کہ پانی ہے فلاں, تو یہ آپ کو پتہ ہے صرف اسلام کا روپ ڈالنے کے لیے کسی ایک جگہ پر ایسا ہوا ہے, لیکن یہ ٹیمپل آف سلیمان نہیں ہے. کچھ بھی کر لیجئے مسجد سے بہتر نہیں ہو سکتی عمارت, اور اگر وسعت دی جا رہی ہے اسی مسجد کو وسعت دی جا رہی ہے, اور یہ مسجد ہم بتا چکے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد اقصیٰ ہے. اب ان کا یہ دعویٰ, جیسے کہ بہت سارے دعوے جھوٹے ہیں اور مذہبی بنیادوں پر انہوں نے کیونکہ اس سرزمین کو اس لیے حاصل کرنے کی کوشش کی یا مذہبی نعرے اس لیے لگائے کہ وہ سارے یہودیوں کو جمع کیسے کریں گے اگر وہ مذہبی نعرہ نہیں لگائیں گے. یعنی کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ لوگوں کو مالی مفادات پر جمع کیا سکتا ہے لیکن اس سے کہیں زیادہ جو مفادات لوگوں کے ہوتے ہیں, وابستگیاں ہوتی ہیں, وہ جذبات ہوتے ہیں جو اسلام اور مسلمان یا دوسرے لفظوں میں اپنے دین سے دین کے لیے ہوتے ہیں. تو انہوں نے یہ جو نعرے لگائے ہوئے ہیں, ہیکل آف سلیمانی ہو, صہیون نامی پہاڑی ہو, یا خود مقدس سرزمین ہو, موسیٰ علیہ السلام کی خواہشات کے مطابق زمین ہو, یہ جتنے بھی مذہبی نعرے لگا رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہیں وہ ہماری بہت ساری چیزیں موجود ہیں, یہ سب کو ایک سیاسی ہے, بظاہر مذہبی لیکن سب کے سیاسی نعرہ ہے. اور ایسا کوئی ٹیمپل یعنی جس کے آپ کہیں جس کی بنیادیں مسجد اقصیٰ کے نیچے ہیں یا مسجد اقصیٰ کو توڑ کے ٹیمپل مسجد اقصیٰ کو ٹیمپل توڑ کے بنایا گیا, ایسی کوئی بات یہ ہماری روایات سے ثابت نہیں کریں گے. یہ وہ اسرائیلیات ہے کہ جو داخل کی گئی ہے, آپ کو پتا ہے کہ کتنے سینکڑوں ہی جو ہے نا وہ صحابی جو وجود نہیں رکھتے ان کو صحابی بنایا گیا, سینکڑوں احادیث جو منسوب کی نہیں جا سکتی رسول اللہ سے منسوب کی گئی ہیں. یہ ایک الگ چیپٹر ہے اسرائیلیات کا, جس کی وجہ سے یہ بھی موضوعات ہمارے آگے.
مطلب خود جو نا وہ ہم مسلمان آثار انبیاء کو کیسے مٹا سکتے ہیں؟ ہم نبی مانتے ہیں ان کو, ہم تو خود آثار کو محفوظ کرنے والے لوگ ہیں,
اور انبیاء کے قاتل جو ہیں وہ کہاں انبیاء کے آثار کے پیچھے لگ گئے؟ قرآن کی آیات مسلسل کہہ رہی ہیں تو وہ لوگ جنہوں نے قرآن انبیاء کا قتل عام کیا ہے, اب ہم کہیں کہ یہ جو ہیں وہ حضرت یعنی جو انبیاء ہیں ان کے آثار کو جو ہے وہ محفوظ کرنے کے لیے, عجیب سی باتیں ہیں ساری.
اچھا سب تھوڑا سا جو نا وہ کسی نے سوال پوچھا ہے کہ یہ تھوڑی سی تاریخ اور بیان کر دیں یا عرفات، عیاش اور محمود عباس کی؟
ویسے تو جتنا ضروری تھا ہم نے اس پہ بات کی ہے۔ اس میں جیسے کہ پہلی شخصیت جو مشہور ہوئی فلسطینی مسلح جد و جہد،
انور سادات کا،
مسلح جد و جہد انور سادات تو ایک مصر کا حکمران بنا، قوم پرست بہت بڑے لیڈر یعنی جمال عبد الناصر کے بعد، اور اس کے بعد خیانت کی اور 78 کیمپ ڈیوڈ معاہدہ تاریخ میں موجود، اگر سرچ کریں گے مل جائے گا، اور اسرائیل کو اس نے ایز اے ملک تسلیم کر لیا، جہاں سے پھر اوپن خیانتیں شروع ہو گئیں، خنجر گھونپنا شروع ہو گیا قضیہ فلسطین کی کمر میں، یہ اوپن ہوا ہے۔ وہی میں بتا چکا ہوں پہلے بھی بہت سارے مسلمان ملک ہیں، جیسے خود ترکی ہے 1949 میں قبول کر چکا ہے، انڈیا ہے بہت پہلے قبول کر چکا ہے، تو یہ وہ پہلی سیاست ہو چکی تھی، صرف چند ممالک رہ گئے تھے ابھی کہ جو پھر ٹرمپ نے ڈیل سینچری ڈیل کے عنوان سے پھر آہستہ سعودی عربیہ اور عرب امارات، اور یہ بات پھیلتی چلی جا رہی ہے، دو چار جو رہ گئے سبھی اسلام اس کو اسرائیل کا جو ملک قبول کر لیں گے، مگر یہ انشاءاللہ ایران اور پاکستان یہ دو بڑی طاقتیں ہیں کہ جو ابھی مقابلے میں کھڑی ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی پریشر ڈال کے ان کو بھی کہا جائے قبول کر لیں۔ تو یہ تو ہو گیا انور سادات کے، جس نے منافقت کی، اور اپنے ابتدائی ایام میں ہی خالد اسلام بولی نامی لیڈرشپ، بہت بڑا انسان تھا، اتنا بڑا اس نے رسک لیا کہ وہ ایک فوجی تھا، کودا اپنے ٹرک سے اور پریڈ چل رہی تھی، جیسے 30 مارچ کو ہمارے یہاں ہوتی ہے 14 اگست کے دن ایام میں اس طرح کی پریڈ تھی، وہ اس دن وہ الحمدللہ اپنے ٹرک سے کودا، اسلحہ مسلح تھا، اور اس نے یہ بیٹھے ہوئے تمام جتنے منافقین اور ان کی کابینہ تھی سمیت انور سادات سمیت سب کو واصل جہنم کیا، بعد میں خود بھی اس کو پھانسی ہو گئی، لیکن بہرحال ایک درس دے گیا وہ کہ خیانت کا جواب جو ہے وہ سوائے آپ کے واصل جہنم ہونے کے اور کوئی نہیں ہے، جو خیانت آپ نے کی ہے انور سادات۔ بہرحال اس کے بعد جو یہ تو ہو گیا مصر کا لیڈرشپ تھے، لیکن یہاں پر فلسطینیوں میں جس نے مسلح جد و جہد شروع کی ہے چند شخصیات کے بعد، اس میں پھر ایک یاسر عرفات کا نام آتا ہے۔ یاسر عرفات جو ہے یہ شروع میں تو بڑا جوش و جذبے میں تھا، لیکن بہرحال جس جد و جہد میں 30-35 سال کا ایک آئے نا دورانیہ ہو جائے، وہاں پر مایوسیاں اور پھر کوئی ساتھ دینے والا بھی نہ ہو، نہ یورپ سے ساتھ دیا جا رہا ہے نہ اسلامی دنیا سے کوئی ساتھ دے رہا ہے، تو یہ مایوس خود بھی ہو گیا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ فلسطینی قوم کو بھی اس نے مایوسی کی طرف لے گیا تھا کہ ہم ٹیبل کے ذریعے، ٹیبل یعنی وہی مذاکرات کے ذریعے، ٹیبل ٹاک کے ذریعے سے ہم جو ہے اگر کچھ لے سکتے ہیں اسرائیل سے تو لے لیں گے، اور پھر یہ کیمپ ڈیوڈ بڑی خیانتیں دو ہی ہیں، میڈرڈ معاہدہ، میڈرڈ ہے جو 88 کا ہے اور اوسلو ہے جو 92 کا ہے، اور پھر اس میں جو ہے نا وہ یہ جو آپ دیکھتے ہیں غزہ اور ویسٹ بینک، یعنی پورے فلسطین کا 16% یہ یاسر عرفات ہی کی مایوسیوں کا نتیجہ تھا۔ اب اگر میں اس کو احتیاط سے بات کروں تو ٹھیک ہے خیانت اس نے کی ہے، بڑی خیانت کی ہے، لیکن شاید شروع میں وہ بہتر تھا، اور پھر آخر میں اگر وہ پشیمان بھی تھا تو اتنا موقع ہی نہیں ملا اس کو، اور وہ بایولوجیکل وار کا شکار ہو گیا، چلا گیا اس دنیا سے، ٹیررزم اس پر ہو گیا۔ جو شخصیت بنتی ہے یحییٰ عیاش، یہ انجینئر ہے، اور اس نے جو نام کمایا آہستہ آہستہ وہ ایکسپلوزیو لگاتا تھا یہ مختلف جگہوں پہ، جو یہودی جہاں ہوٹلز تھے بیٹھتے تھے یہودی، یہ کھیل کھیلتے تھے یا اور اس طرح کی جگہیں، تو یہ وہاں سے اس کی شہرت ہوئی، اور یہ ملتا نہیں تھا پورے ملک کے اندر، یحییٰ عیاش ہے کہاں، یعنی کوئی لیڈرشپ نہیں تھی، بلکہ یہ ایک جس کو آپ گوریلا کہہ سکتے ہیں، گوریلا وار لڑنے والی ایک شخصیت تھی، کہ جو بعد میں بہرحال ایک فلسطینی اس کے اپنے رشتے داروں ہی کی خیانت کی وجہ سے اس کو شہادت ملتی ہے، ورنہ یہودیوں کو پتہ بھی نہیں تھا یہ ہے کہاں، اور رہتا اتفاق یہ کہ فلسطین مقبوضہ فلسطین
میں تھا،
شکل بھی نہیں جانتے تھے، اور بہرحال تو یہ خیانت کی وجہ سے شہید ہو جاتے ہیں یحییٰ عیاش، یہی انہی کے نام کا عیاش نامی جو میزائل بنایا ہے یہ انہی کے نام پر رکھا گیا، انجینئر عیاش کے نام پہ رکھا گیا۔ اس کے بعد جو آپ نے ایک اور
محمود عباس
کا نام لیا، محمود عباس یہ نائب ہے، یہ آیا نیابت کے طور پہ خود یاسر عرفات کی، پی ایل او کی لیڈرشپ ہے، نیل فتح کی لیڈرشپ ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اسی کام کو آگے بڑھاتے ہوئے اور زیادہ خیانتیں کی۔ اگر انہوں نے کہا کہ آپ کے یہاں غزہ اریحا، آپ کو غزہ اریحا یعنی غزہ اور ویسٹ بینک تو مل گیا ہے 16% پورے ملک کا، لیکن آپ فوج نہیں بنا سکتے، نہیں بنائیں گے فوج، آپ اسلحہ کسی نہ بنا سکتے نہ خرید سکتے، ٹھیک ہے جی، نہ بنائیں گے نہ خریدیں گے، ایئرپورٹ آپ کے پاس نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی ہمارے پاس ایئرپورٹ نہیں ہوگا، آپ کسی سیاسی روابط کسی ملک سے قائم نہیں کر سکتے. اچھا جی ہم سیاسی روابط تو قائم نہیں کر سکتے. آپ جو ہیں وہ ٹریڈ بھی آزاد نہیں ہے, ٹریڈ کرنے میں بھی. اچھا جی ہم ٹریڈ میں بھی آزاد نہیں ہیں. یعنی یہ ساری باتیں ایک ایک کر کے جو قبول کی ہیں,
یہ معاہدے کرتے رہے,
یہ معاہدے جاری ہیں یاسر عرفات کے بعد سے لے کے محمود عباس آج تک معاہدے کر رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں محمود عباس کا نام بالکل نہیں آیا اس پوری جنگ کے اندر. اسماعیل ہنیہ ہیں اس پوری جنگ کے اندر, اور شخصیات کے نام آ رہے ہیں, زہاد نخالے کے نام آ رہے ہیں, لیکن ان کا کہاں ہے نام؟ کیونکہ یہ یعنی ان کی امیدوں کے خلاف ہے. انہوں نے تو فلسطینی اپنے طور پہ مایوس کر کر کے ان سے سارا ارادہ, عزم, حوصلہ, جذبہ سب چھین لیا. تو یہ تو بڑے حیران ہیں کہ کیسے جو ہے نا وہ فلسطینی پھر قیام کر رہے ہیں ویسٹ بینک کے اندر, غزہ میں کریں وہاں سے چلے. اسماعیل ہنیہ تھے اور الحمدللہ ہمیشہ سے وہ لوگ قیام کی حالت میں. ویسٹ بینک نے قیام کیا, محمود عباس اب ان کی سیٹ جائے گی جائے گی, کیونکہ ان کو سزا ملے گی اس بات کی, پنشڈ ہو گئے یہ اوپر سے امریکہ کی طرف سے, اسرائیل کی طرف سے, کہ تمہیں ہم نے اس علاقے کے اندر ایک پولیس مین کے حیثیت سے بٹھایا ہوا ہے اپنا نمائندہ بنا کے, کہ تم جو ہے وہ فلسطینیوں کو کہیں کسی جگہ پہ آنے مت دو. آئے کیسے یہ؟ تو میں مطلب بعض منافقین میں سے ہیں کہ جنہوں نے آج تک جو ہے وہ سلسلہ خیانت جاری رکھا ہوا.
اب یہ ایک سوال اور ہے جو میرے خیال ہم سے گفتگو سے پہلے ہی, لیکن چونکہ آیا ہوا ہے اور تھوڑا سا جو ہے بیان بھی کر دیں, کہ وہ جو حزب اللہ اور اسرائیل کی 2006 میں جو 33 روزہ جنگ ہے
جی,
اس کا حوالہ, اور وہ کہ مطلب کس بنیاد پہ شروع ہوئی تھی جی, اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا.
ویسے اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے حزب اللہ کے اوپر مسلط 33 روزہ جنگ, یہ جو اس کا بیک گراؤنڈ بنتا ہے نا, وہ کچھ اس طرح تھا کہ جب حزب اللہ نے 2000 میں ان سے اپنے علاقے خالی کروا لیے, اور ایک تاریخی ذلت پہلی وہ لکھی گئی تھی جب میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے احمد قصیر نے اور حسم دبوق نے اور ابھی زینب نے وہ دھماکے, خودکش تو نہ لفظ استعمال کریں ہم, کہیں کہ جو شہادت طلب کاروائی میں واصل جہنم کی ہے امریکی 200 کے قریب, 200 سے زیادہ فرانسیسی اور 200 کے قریب جو ہے وہ اسرائیلی, جب واصل جہنم ہوئے 1982 سے لے کر 1985 تک کی جو جدوجہد ہے, اس جدوجہد کے بعد جو بڑی کامیابی ملتی ہے وہ 2000 میں جا کے ملتی ہے. وائلس سے پہلے آپریشنس بہت ہوئے, لیکن ذلت کے ساتھ زمین چھوڑ کے, علاقہ چھوڑ کے بھاگتے ہوئے اسرائیلیوں کو 2000 مئی کا مہینہ 2000 کی بات ہے, یہ سن 2000. اس کے بعد ان کو پتہ چلے تو بہت بڑی طاقت ہے, یعنی حزب اللہ جو ہے وہ اتنی بڑی طاقت ہو گئی ہے, تو کیا کریں؟ اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو ایران, اگر آپ کو جو ہے اپنے مقاصد حاصل کرنے اس خطے میں مشرق وسطی میں اگر آپ کو انفلوئنس روکنا ہے, تو اصل میں تو حزب اللہ کو روکنا ہوگا. یعنی یہ وہ نتیجہ جس پر اسرائیلی پہنچا, اور اس نے پھر اسرائیلی پہنچا اور اس نے پھر بہت بہت اپنے طور پہ بڑی تیاری کے ساتھ 2006 میں حملہ کر دیا. لیکن وہ ہوا کیوں ہے, وہ اصل بنیاد کیا بنتی ہے کہ سید فرما رہے تھے, مسلسل کہتے رہے کہ ہمارے جو قیدی تمہارے پاس ہیں ان کو تمہیں چھوڑنا ہوگا, اور اس میں سمیر قنطار کا نام بہت زیادہ آتا تھا جو نہ شیعہ تھا نہ سنی, درزی ایک اور قبیلہ مذہب ہے اس کا ماننے والا, کہا کہ سمیر قنطار کو تمہیں چھوڑنا پڑے گا. انہوں نے جو ہے وہ نہیں چھوڑا, نہ سے چھوڑا نہیں بلکہ اور زیادہ تنگ کر رہے تھے. جنوبی لبنان میں مسلسل حملے کر رہے تھے, بھاگ چکے تھے یہاں سے لیکن حملہ کرتے تھے ان علاقوں پہ. تو پھر حزب اللہ لبنان نے ان کے کچھ لوگ جو ہے نا وہ اٹھا لیا. جب وہ اٹھا لیے تو انہوں نے جو حملے کی پلاننگ کی ہوئی تھی 2006 میں نہیں کرنا تھا, 2007 میں کرنا تھا, 2007 میں کرنا تھا, 2008 میں کرنا تھا, تیاری تو کر ہی رہے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ حزب اللہ نے جو ہے وہ افراد اٹھا لیے اور اس کا پروپیگنڈا بھی ہو گیا اور ویڈیو بھی حزب اللہ کی طرف سے جو ہے وہ آ گئی تھی سوشل میڈیا پہ, پوری مووی بناتے ہو, نہ صرف یہ کہ ہمیں مارتے ہو, ہمیں ذلیل کرتے ہو, ہماری موویاں بناتے ہو, وہ نا مووی بنا کے پھینکے, ان کو غصہ آ گیا. انہوں نے اس جنگ کو جو شاید تھوڑا لیٹ ہونی ہوگی اسی کو مسلط کر دیا, اور اپنے طور پہ انہوں نے حزب اللہ لبنان یعنی جنوب پورے لبنان کو تقریباً اس کے انفراسٹرکچر کو ختم کر دیا. یعنی کوشش کی کوئی پل نہ رہے, کوئی سڑک نہ رہے, کہیں پاور پلانٹ نہ لگیں گیس بجلی اسٹیشنس کے اوپر, لیکن یہ ایک دن بھی نشریات کو جو ہے نا المنار ٹیلی ویژن یا المیادین, اس زمانے میں المنار تھا شاید میادین تھا نہیں, انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح سے ایک دن تو اس کی نشریات کو روک سکیں لیکن نہیں روک سکے. یعنی حزب اللہ نے اپنی طاقت کا بھرپور اظہار کیا اور جواب بھی دیتے رہے حزب اللہ مسلسل ان کو. تقریباً 21-22 دن ہو گئے جب اس جنگ کو, اور پریشر بھی بہت پڑ رہا تھا, عرب دنیا, یورپ, جرمنی, فرانس سب آ گئے تھے حزب اللہ والوں کو, یار دے دو فوجی, دیکھ رہا ہوں لبنان تباہ ہو گیا ہے. پھر آپ کو بتایا میں نے کہ لبنان کے اندر عیسائیت بھی ہے, لبنان میں اہل سنت دنیا بھی موجود ہے, شیعوں میں بھی پھر کوئی بہت سارے متحد تو شیعہ نہیں تھے, وہاں پر بھی اختلافات ہیں. سب کا پریشر پڑ گیا کہ آپ جو ہے وہ سیز فائر کریں, ان کے اوپر پریشر تھا, اور جو اسرائیلی وہ مانگ رہے ہیں ان کے حوالے کر دیں. اور تقریباً سید فرماتے ہیں کہ 22واں 23واں دن تھا کہ جب میں یہ سوچ رہا تھا، سوچنے میں مجبور ہو گیا تھا، اتنے مشورے آ رہے تھے کہ شاید ہمیں یہ کرنا پڑے گا، لیکن پھر الحمدللہ حاج قاسم سلیمانی وہاں تشریف لے کر آتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ پیغام دیتے ہیں رہبر معظم کا اور بتاتے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں کے لیے تو آیت ہے کہ ان فتحنا لکا فتحنا عظیم، یہ بڑی بات ہے، ہم تو اپنے آپ کو ناکامیوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن سید علی خامنئی رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آپ کو فتح مبین کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ سید نے کہا، یہاں سے مجھے حوصلہ ملا، مجھے سمجھ میں آیا کہ نہیں بھائی، ہم تو مادی جوڑ توڑ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن خدائی نظام کچھ اور ہے، ہمیں استقامت دکھانی ہے، ہمیں صبر کرنا ہے، ہم انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اور وہ 33 ڈیز جب گزرے تو اسرائیل نے سیز فائر کی کہ ہمیں نہیں چاہیے فلسطینی، ہمیں اسرائیلی نہیں چاہیے، جو ہم نے پکڑے ہوئے تھے، جو تم لون اٹھا لیے تھے، لیکن یہ کہ ہم جو ہے نا وہ ابھی ایک طرفہ ہی جنگ بندی کے لیے تیار ہو گئے، اور پھر وہ جرمنی کو بیچ میں ڈالا گیا اور پھر انہوں نے وہ جنگ بندی کروا دی۔ تو اس طرح وہ 33 روزہ جنگ حزب اللہ کو بھائی کہ لبنان ضرور تباہ ہو گیا، لیکن جو حوصلہ ملا ہے عرب دنیا کو، میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے بعد ہمیں 5 سال لگے، 2006 میں ختم ہوتی ہے، 4 سال لگے کہ جب پھر پوری دنیا عرب کے اندر اپنے حکمرانوں کے خلاف قیام ہوا، آغاز ہوا ہے۔ اور اگر آپ اس وقت کے انٹرویوز لیں عوام سے، جو مصر میں قیام کی حالت میں تھے، جو یمن میں قیام کی حالت میں تھے، جو الجزائر اور تیونس میں الحمدللہ جنہوں نے قیام کیا، لیبیا میں جنہوں نے قیام کیا، اردن میں جنہوں نے قیام کیا، اگر آپ ان سے اس وقت کے انٹرویوز اگر آپ کو کہیں مل جائیں تو پتہ چلے گا کہ سب یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں ہمارے حکمرانوں نے کہا کہ اسرائیل بہت بڑی طاقت ہے، آپ اس کے بموں کے مقابلے میں، اس کے میزائلز کے مقابلے میں، اس کے اسلحے کے مقابلے میں قیام نہیں کر سکتے۔ اور حزب اللہ نے جب یہ ثابت کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ حکمرانوں کی خیانت تھی، ہم اپنے علاقے، اپنی حکومت اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں، اپنے علاقے اسرائیل سے خالی کروا سکتے ہیں، اور یہ قیام الحمدللہ جو آپ نے دیکھا یہ اسی سے متاثر ہوئے۔
اسی جنگ میں جو ایرل شیرون تھا، اس نے جو ہے نا وہ یہاں سے اپنے لوگوں کو لے کے جانے کے لیے، کیونکہ ان کی لاشیں جانی تھی، تو یہاں سے لاشیں لے گئے اور ان کے قیدی چھوڑے تھے سمیر قندار میں، جس میں آئے تھے۔
تو یعنی یہ تو انہیں بعد میں پتہ چلا نا، انہیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے جو اب 2006 کے بعد حزب اللہ سے معاہدہ کر رہے ہیں، بیٹھ کے 33 روزہ جنگ جیت گئے حزب اللہ، اب وہ معاہدہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی، ہم تمہارے قیدی جو تم نے لسٹ دی ہوئی ہے چھوڑتے ہیں، اور تم ہمارے جو یہودی تم نے پکڑے ہیں وہ ہم کو دو۔ تو جب یہ تبادلہ ہوا، تبادلہ تو ہو گیا، جب تبادلہ ہو گیا تو پتہ چلا کہ حزب اللہ نے تو سارے زندہ لے لیے، لیکن جو اسرائیلی اور یہودی تھے وہ سارے، اسرائیلی یا صہیونی تھے، وہ سارے کے سارے جنازے تھے۔ تو ان کو بہت حیرت ہوئی کہ ہم نے جنازوں کے لیے جائے وہ اتنا نہیں، حزب اللہ نے نہ صرف پول ہی نہیں کھلنے دیا آخر وقت تک کہ وہ زندہ ہیں یا وہ، ہمارے سید نے کہا کہ ہم نے ان کو پکڑنے کے بعد نہیں مارا، ہم جب ان کو پکڑ کے لا رہے تھے اسی وقت جو ہے نا یہ ذرا زیادہ مضبوطی تھی ہمارے جوانوں کے ہاتھ میں کہ یہ زندہ نہیں رہ سکے، انہوں نے یہ جملہ کہا ہے، مذاق اڑایا اسرائیل کا۔
سر یہ سوال کیا شمیمہ خان صاحبہ نے، اچھا یہ جو ہے نا وہ اسی میں آیا، وہ ایک سوال آگے بھی آیا ہوا ہے، تم اسی کو چونکہ حزب اللہ سے ریلیٹڈ ہی ہے سوال ہی کر لیتے ہیں، پھر ہم دوسرا سوال کر لیں گے کہ کسی نے سوال کیا کہ ہم حزب اللہ کو ایک ماڈل بنا کر پاکستان میں ایسی باتقوا اور بہادر قیادت کے سائے میں ہم کیوں صرف تمام تر جتنی مظالم اور ناانصافیاں ہو رہی ہیں اوور آل سب پر اور خاص طور سے شیعوں پر، ہم اس کے خلاف ایک متحد اور ایک کامن آواز کیوں کیسے قائم کر سکتے ہیں؟
دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، 2-3 بڑے بنیادی فیکٹر ہیں حزب اللہ یا لبنانی نوجوانوں کے حزب اللہ کے مرحلے تک پہنچنے کے لیے، یعنی 2-3 بڑے بنیادی فیکٹرز ہیں، ہمیں ان کو نہیں بھلانا چاہیے۔ پہلی بات کہ ان کی ایک بڑی شاندار اکثریت لبنان میں موجود ہے، یعنی میں وہ فیکٹرز گنوا رہا ہوں جو آپ کے پاکستان میں نہیں ہیں۔ ایک بڑی فیکٹر، بڑا فیکٹر کیا ہے کہ ایک اچھی بڑی تعداد ہے، یعنی وہ 45% سے زیادہ ہیں۔ دوسری ایک بڑی بات کیا ہے کہ یہاں پر حوزہ علمیہ، مرجعیت، فقہا، اسلامی لیڈرشپ، اسلامی کتب کا مرکز، یعنی یہ اس اعتبار سے بہت عروج پر آیا ہے۔ بیروت کوئی چھوٹی جگہ تو نہیں ہے، جبل عامل کوئی چھوٹی جگہ تو نہیں ہے، حضرت ابو ذر علیہ رحمہ کی شروع ہوئی ہوئی تشیع اس زمانے میں جب تیسرے خلیفہ نے ملک بدر کیا تھا، ان کو وہاں سے تشیع کا آغاز ہوتا ہے جبل عامل میں، اور اس کے بعد پھر ہمارا حوزہ مرکز رہا۔ شہید اول ہمارے لبنانی ہیں، شہید دوم ہمارے لبنانی ہیں جنہوں نے لما لکھی اور لما کی شرح کی، یہ دونوں شخصیات لبنانی ہیں۔ پھر شیخ بہائی بہت بڑا نام ہے، وہ لبنانی ہیں۔ تو پتہ چلا گیا کہ لبنان جو ہے اس میں جو بنیاد جڑیں ہیں تشیعوں کی وہ بڑی علمی جڑیں ہیں، ہمارے یہاں والی جذباتی جڑیں نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر تشیع جو ہے، یا خود اسلام بھی آپ کو پتہ ہے صوفیہ کے ذریعے سے پھیلا، اور تشیع بھی جتنی پاکستان کے دیہاتوں کی تشیع ہے یہ معجزات کی بنیاد پر، کرامات کی بنیاد پر اور چھوٹے چھوٹے واقعات کی بنیاد پر شیعہ ہوئے ہوئے۔ علمی بنیادیں پاکستان کے اندر کبھی بھی اس طرح سے، ہاں برصغیر میں اگر ہم ایک تھے اور لکھنؤ ایک مرکز بھی تھا، لیکن اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہے کہ یہاں پر وہ اس سطح کے مرجعیت، فقہا، علماء اور خصوصاً اسلامی یعنی اس طرح کی گہری کتابیں لکھنے والے، پڑھنے والے، تو یہ دوسری وجہ ہو گئی تعداد، پہلی وجہ علمی حیثیت ہماری، دوسری وجہ، تیسرا خود جو بہت بڑا فیکٹر بنتا ہے وہ دشمن اسرائیل جیسا ہونا کہ جو ہمارے زمین پر قبضہ کیے بیٹھا ہو، یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر بنتا ہے کہ جو دشمن اگر مضبوط اور آپ تیاری کریں دشمن کے سے مقابلے کی، تو انشاءاللہ پھر آپ اسی سطح کی تیاری کرتے ہیں، یعنی اسرائیل کے خلاف جو تیاری حزب اللہ کر رہی ہے وہ میری اور آپ کی اور پاکستان اور یہاں ہندوستان کے شیعوں کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ ایک اسرائیل جیسا دشمن ان کے مقابلے میں ہے، اور جب وہ اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں جس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، یہ انبیاء کا دشمن ہے، آسمانی کتابوں کا دشمن ہے، اور یہ لبنان کا بھی دشمن ہے، تو تیسرا بڑا فیکٹر جو ہے نا وہ یہاں پر خود دشمن بنتا ہے. چوتھا، قربانی دینے والے یعنی لوگ، علماء سے لے کر اور عوام، جوانوں تک، جنہوں نے طے کر لیا ہو کہ یہ راستہ یعنی شہادت کا راستہ یہی اصل میں ہماری اس وقت کی ذمہ داری ہے، اس طرح سے کچھ جوان طے کر لیں، علماء طے کر لیں اور آگے بڑھیں، تو بہرحال چار بنیادی فیکٹر ہیں جو کہیں کسی جگہ پر شیعہ کو حزب اللہ بنا دیتے ہیں، شیعہ نوجوانوں کو حزب اللہ بنا دیتے ہیں. تو ابھی ہم ان چاروں مراحل سے بہت پیچھے ہیں، اس سفر کو بھی ہمیں طے کرنا ہے.
صحیح. اچھا آغا صاحب، یہ چونکہ وقت ختم ہو گیا لیکن ہم چاہیں گے سوالات کو آج اسی کے پروگرام میں جو ہے نا وہ پورا کر لیں. تو ایک رابعہ سعید صاحبہ نے سوال کیا کہ اس مقدس سرزمین میں، یعنی فلسطین کی یقیناً بات کریں گے، کہ کچھ سادات بھی رہے ہیں، کچھ اس حوالے سے تحقیقات ہیں کیا؟
تو میں نے کیونکہ کبھی اس جہد سے دیکھا نہیں اس تاریخ کو، تو اس لیے مجھے تو نہیں، یعنی ذہن میں نہیں ہے، فوراً کوئی ذہن میں بات آ نہیں رہی ہے. لیکن سادات جس طرح سے، پتہ ہے آپ کو کہ مدینہ چھوڑنا پڑا سادات کو، جس طرح سے سرزمین حجاز چھوڑنا پڑا سادات کو، حجاج کا جو ظلم تھا، اس کے بعد آپ کو عراق چھوڑنا پڑا، آپ ایران کی طرف آئے، آپ آذربائیجان چلے گئے، آپ افغانستان چلے گئے، آپ رشین اسٹیٹس میں ملتے ہیں، تو یقینی طور پہ یعنی یہ علاقہ فلسطین ہے یا لبنان تک آپ پہنچ گئے ہیں سادات، تو یقینی طور پہ فلسطین بھی گئے ہوں گے، یعنی شام میں لبنان سادات موجود ہیں، اسی شام میں سیریا جس کو آپ کہتے ہیں، اگر یہاں تک پہنچے تو انشاءاللہ فلسطین بھی گئے ہوں گے سادات، اور ہو سکتا ہے ہوں بھی سادات، لیکن ابھی میرے ذہن میں کوئی ایسا علاقہ، کوئی ایسی شخصیت، کوئی ایسا خاندان نہیں آ رہا کہ ہم جو ہے وہ قاطعانہ جو ہے کوئی جواب دے سکیں اس موضوع.
صحیح. اچھا آغا، یہ ترنم نقوی صاحب ہیں، انہوں نے ایک مشورہ دیا اور گزارش کی ہے اور ایک سوال کیا انہوں نے. ایک گزارش ہے کہ ہم جیسے ایک دفعہ ضمن تذکرہ کیا تھا علم اور یقین کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ یقین پر آپ نے کہا تھا کہ موقع ملا تو کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ پروگرام کریں یقین کے عنوان سے،
انشاءاللہ کسی وقت
اس کو نہیں. اچھا ان کا دوسرا، ان کا سوال جو ہے یہ ہے کہ ہم لوگ مغرب میں رہتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری کیا ہے، اور دوسرے ہم ان حالات پر کیسے فوکس رکھ سکتے ہیں؟
جی بالکل، رہبر معظم آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی صاحب جو ہیں وہ مسلسل ان لوگوں کو جو فلسطین کی مدد، فلسطین جا کے نہیں کر سکتے، وہ لوگ کے جو فلسطینیوں کی سپورٹ، یعنی ان کے ساتھ ان کی اس وقت کی مشکلات میں ہم جسمانی یعنی فزیکل شامل ہو کے نہیں کر سکتے، اور یقیناً نہیں کر سکتے، ابھی الحمدللہ ضرورت بھی نہیں ہے، کافی ہیں. تو پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے ان کی مالی مدد کا، ہمیں اس جہاد میں مالی اعتبار سے شامل ہونا چاہیے. تیسرا مرحلہ آتا ہے کہ ہم حقائق لوگوں تک پہنچائیں، یہ خود ایک جنگ ہے، یہ خود ایک جنگ ہے، یہ خود ایک جہاد ہے، یعنی یہ خود ایک موجودہ زمانے میں لڑنے کا طریقہ ہے کہ ہم پھر ان کی صحیح خبروں کو، ان کی مظلومیت کو صحیح طرح سے دنیا میں پہنچائیں، کیونکہ مقابلے میں زائنس جو ہے وہ تمام دنیا کے میڈیا پر قابض ہے، وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا قاسم سلیمانی دو چار مرتبہ آ جائے، دو چار مرتبہ کسی اور لیڈرشپ کا نام آ جائے، بیت المقدس کا نام آ جائے، وہ فیس بک سے آپ کو غائب کر دیتے ہیں، جو بظاہر بڑا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ تو غیر جانبدار ہیں اور سب کو اسپیس کام کرنے کا میدان دیتے ہیں، اسپیس دیتے ہیں، فلاں کچھ بھی نہیں ہے. آپ زیادہ کام کریں اس کے واٹس ایپ پہ پتہ لگا واٹس ایپ سے آپ غائب کر دیا، آپ زیادہ کام کریں فیس بک پہ فیس بک سے آپ غائب کر دیا، یعنی یہ تو ایک سیاست تسلسل کے ساتھ جو چلی رہی ہے. تو ہم دور سے بیٹھ کے جو ہے نا وہ اس سوشل میڈیا وار، سافٹ وار جس کو کہا جاتا ہے، اس میں حقائق کو جمع کریں، اور حقائق جمع کرنے کے بعد صحیح طرح سے حقائق کو پہنچائیں دنیا تک، یعنی آپ اس کو ضرور کریں. اچھا اس کے طریقہ یہ ہے کہ ایک تو وہی آپ نے گروپس محدود بنائے ہوئے ہوتے ہیں، آپ ان کے اندر چیزوں کو بھیجتے رہیں، ایک یہ کہ نہیں آپ اویئر ہوں صحیح طرح سے حالات اور ایشوز ہیں کیا، اور اس کے بعد پھر کلوز محفلیں اور حلقے بنائیے، जिसमें ईसाई लोग शामिल हों, आप यूरोप में रह रहे हैं, इसी तरह से वो मुसलमान तबका के जो अभी तक पाने ही नहीं है इस बात, उसको पता ही नहीं कि हो क्या रहा है, यानी वो फ़लस्तीनी कॉज को समझते ही नहीं हैं, तो आप उनके दरमियान बैठना शुरू करें, आप अपने हलके तोड़ें, वो शिया गैर नज़रियाती जिनको अभी तक पता ही नहीं हकीकत का, उनके साथ बैठें, यानी आप अपने जो महदूद आपके पहले से बने बनाए हलके होते हैं, फ्रेंड्स का होता है, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, आप इन हलकों से बाहर निकलें, बाहर निकल के जो है ना वो इनकी मज़लूमियत को पहले से इतना समझें, दलाइल के साथ समझें, और उसके बाद दलाइल के साथ जो है वो इंशाल्लाह पहुँचाने की कोशिश करें। अभी आपसे इसी हद तक जो है वो मतलूब
यार साहब, ये आखिरी सवाल है, उन्होंने किसी साहब ने कहा है कि आप कोई ऐसी किताब बता दें तारीख के हवाले से कि जो हम फ़लस्तीन पर बात कर सकें, फ़लस्तीन की तारीख के हवाले से हम ज़्यादा नॉलेज हासिल कर सकें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल मसला देखिए, पहले आप ये देखें कि आप किसी बुनियादी, सबसे बुनियादी किताब के जो आपको पहले मरहले में आपको आपके अकायद और कॉन्सेप्ट सही करती है ना, वो कुरान है। आप पहले मरहले में जैसे मैंने कहा कि अगर आप कुरान से मोहब्बत रखते हैं, उनसियत रखते हैं, कुरान पढ़ने की तरफ रगबत है आपकी, फिर तो आप पूरा ही कुरान एक बार तर्जुमे के साथ पढ़ें, तर्जुमे के साथ। आप बाहर इंग्लिश पर अच्छा तर्जुमा समझ लेते हैं, इंग्लिश पढ़ें, आप उर्दू समझते हैं उर्दू, अगर आप अरबी समझते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे यहाँ अमूमन ऐसा नहीं होता। आप बेहतरीन तर्जुमा निकाल के एक बार तर्जुमे के साथ पढ़ें, उसके बाद दूसरे मरहले में फिर कुरान पढ़ना शुरू करें, लेकिन अब आप मौजूआती पढ़ें, यानी अब आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात पढ़ें। दूसरी मरतबा आप फिर और थोड़ा मौजूआती हो जाएँ, आप कहें कि आप बनी इसराइल से मुतल्लिक़ मौजूआत पढ़ें। चौथी मरतबा पढ़ें तो आप इस नियत से पढ़ें कि अब आप जो अहले किताब से मुखातिब होकर बात की गई है ना, आप उनको पढ़ें, यानी तीन मराइल में, पहले पूरा तर्जुमा, चार मराइल, पहले पूरा तर्जुमा, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक आयात, फिर बनी इसराइल से मुतल्लिक आयात, फिर अहले किताब से मुतल्लिक आयात। आपका पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, आपको पहले सब पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिर मेरी ख्वाहिश ये होगी कि आप बनी इसराइल से मुतल्लिका जो आयात पढ़ी हैं, इन्हें किसी अच्छी तफसीर के साथ पढ़ना शुरू करें। अगर आपके पास जो है वो तफसीर नमूना है मौजूद तो बहुत अच्छी बात है, तफसीर मीज़ान अगर आप समझते हैं, इंग्लिश में काफ़ी जल्दी तर्जुमा हो चुकी हैं, अगर आप समझते हैं कि वहाँ से आप पढ़ सकते हैं बिस्मिल्लाह, बल थोड़ा तफसीर मीज़ान मुश्किल मौजू है, तफसीर नूर जो मुसन क़रायती की है उसको देखें तो शायद कुछ आपको मिल जाए।
लेकिन
तफसील नस्बता आयत के तर्जुमे से ज़्यादा हो जाएगी। पहले मरहले में आप अपने बुनियादी कॉन्सेप्ट को सही कीजिए, ये मेरा वैसे मेरा मशवरा नहीं है, ये इस्लामी रवैश यही है। अगर आपका अपना बुनियादी कॉन्सेप्ट आपकी अपनी अथेंटिक किताबों से क्लियर नहीं है, अब आप जो है वो यहूदियों की लिखी हुई फ़लस्तीन पढ़िए, या आप किसी और ईसाई की लिखी हुई फिल्में देख लीजिए, उनकी बनाई हुई फिल्में डॉक्यूमेंट्रीज देख लीजिए, तो वो असल जो अगर क्लियर ना हो पहले से, अगर पहले कहीं किसी जगह पर मजबूत आप ना हो, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे जो बात कही जा रही है यही सही है। यानी मैं कल एक प्रोग्राम में था, हमारे मेज़बान भी सारे ऑस्ट्रेलियन थे और मेहमान भी इत्तेफाक से ऑस्ट्रेलियन थे, यानी ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले दो इंडियंस थे और एक दो पाकिस्तानी थे। अब वो बेचारे जो है ना, वो सारे दलाइल जितने भी दे रहे थे ना, वो यहूदियों की किताबों से ही दे रहे थे। अब यानी मैं उनको टोकना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं कहना चाह रहा था कि मैं यहीं तो मसाला बना हुआ है, आप उन्हीं की किताबों से होलोकॉस्ट को बयान कर रहे हैं, आप उन्हीं किताबों से हिटलर के किरदार को बयान कर रहे हैं, अब आप जो उन्हीं किताबों से बयान कर रहे हैं तो भाई यही तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको नहीं मिलेगा, एक ही बात ही हो गई। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि उर्दू ज़बान में बहुत ज़्यादा या इंग्लिश ज़बान में बहुत ज़्यादा इस मौजूद पर काम नहीं हुआ हुआ। इस पर तो जब इनकलाब इस्लामी ईरान आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह 79 के बाद तहकीकात का मैदान खुल गया, तो फिर आप इस जगह पर पहुँचे कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह धड़ाधड़ किताबें यानी तर्जुमा भी हुई और मुख्तलिफ ज़बानों से और लिखी गई, और लिखी इतनी गई हैं कि हम शायद फ़लस्तीनी किताबों को फ़ारसी ज़बान में जमा करना चाहें तो जमा ही ना कर पाएँ, इतनी किताबें इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इनकलाब इस्लामी के बाद से लेकर आज तक लिखी गई हैं। तो फ़ारसी में मवाद ज़्यादा है, उर्दू में मैंने नहीं बहुत ज़्यादा किताबें देखी हैं, एक दो छोटी छोटी किताबों के अलावा मैंने नहीं देखी किताबें, और इंग्लिश में बहरहाल मैंने यानी बिल्कुल भी नहीं देखी कि इंग्लिश के अंदर हो सकता हो, लेकिन मेरी नज़रों से नहीं गुजरी। तो बेहतर यह है कि आप इसको सर्च ही करें, सर्च करने के बाद जो है ना इन किताबों को आप PDF इनके सर्च करें, इस्लाम.org जो एक बहुत बड़ा हमारा इंशाल्लाह इस तरह की एक वेबसाइट है कि जहाँ पर بہت زیادہ کتابوں کو اسکین کر کے جو ہے وہ رکھا گیا ہے اسلام.org. اگر آپ وہاں چلے جاتے ہیں تو وہاں آپ جانے کے بعد سرچ کر کے ان کتابوں کو نکالیں, امید ہے کہ اسلام.org پہ آپ کو جو کتابیں ملیں گی فلسطین سے متعلقہ وہ انشاءاللہ بہتر کتابیں ہوں گی. اور عمومی سرچ بھی کر کے دیکھیے کہ عیسائیوں نے اور یہودیوں نے بھی لکھی ہوں گی, ہو سکتا ہے کسی اسلامی لیڈرشپ یا مذہبی مسلمان, کسی شامی مسلمان نے, کسی لبنانی مسلمان نے, یا کسی مصری مسلمان نے, ان کی کتابیں اگر انگلش میں آپ کو ملتی ہیں تو کافی امکان ہے کہ وہ آپ کو حقائق بتا سکیں.
ٹھیک ہے صاحب, ایک باقی بہت سارے لوگوں نے گزارش کی کہ پروگرام کا سلسلہ جو ہے نا وہ آغا نقی ہاشمی کے ساتھ جاری رکھیں تاکہ جو ہے نا وہ ہمیں معلومات ہماری میں اس میں ٹھیک ٹھاک اور صحیح اضافہ ہو سکے.
جی انشاءاللہ کوشش کریں گے, جتنا انشاءاللہ وقت نکلتا رہتا ہے دعا کریں کہ اس طرح کے قضیے اور موضوعات اٹھے ہی نہ کہ ہماری مارکیٹ بنے, کیونکہ میری مارکیٹ تو اسی وقت بنتی ہے کہ جب کوئی بحران پیدا ہوتا ہے. تو دعا کریں انشاءاللہ کہ ایسے بحران نہ ہی ہوں.
تاریخ جو ہے نا وہ اتنی بیان کیا ہے تو یہ
دعا کریں کہ ایسے بحران ختم ہو جائیں, یہ فتنے ختم ہو جائیں کہ یہ ضرورت ہی نہ آئے, اور پھر انشاءاللہ دیکھیں گے.
ٹھیک ہے, بہت شکریہ آغا صاحب آپ کا آج اپنے سوالات کے جوابات دیں. ناظرین آپ نے سوالات کے جوابات سماعت فرمائے مولانا نقی ہاشمی کے, یہ وہ سوالات تھے جو آپ نے ہمیں سوشل میڈیا کے تھرو بھیجے تھے. ہمیں امید ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا, آپ کی جانب سے بھی جو سوالات آئیں گے ہم ان کو بھی انٹرٹین کرتے رہیں گے. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, کل تک کے لیے اپنے میزبان قمبر رضوی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. القدس لنا, القدس لنا, القدس لنا.